الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعد لهم ما استطعتم من قوة صدق الله العظيم برادرم سید شاہد گیلانی صاحب، دیگر عہدیداران، شباب ملی، حاضرین مجلس، میرے عزیز و نوجوانوں، مستقبل کی امیدوں، مجھے خوشی ہے کہ شباب ملی کے عہدیداران سے، ذمہ داران سے ملاقات کا، گفتگو اور تبادلہ خیال کا یہ موقع میسر آیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کا یہاں مل بیٹھنا پوری تحریک کے لیے خیر کا اور جذبوں میں ابھار کا باعث بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ انسانی جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے، اور اگر وہ بگڑ جائے، خرابی کا شکار ہو جائے، تو پورا جسم و جان بگاڑ کے حوالے ہو جائے۔ اور پھر آپ نے خود ہی اس کی وضاحت فرمائی کہ گوشت کا وہ لوتھڑا انسان کا دل ہے، دل کی درستگی پورے جسم و جان کی درستگی اور صحت کی ضامن ہے، اور دل کی خرابی اور بگاڑ پورے جسم و جان کی خرابی اور بگاڑ کا عنوان۔ جس طرح انسانوں کے دل ہوتے ہیں، اسی طرح قوموں کے بھی دل ہوتے ہیں، اسی طرح معاشرے کا بھی دل ہوتا ہے۔ اگر معاشرے کا دل بگڑ جائے تو معاشرہ سدھر نہیں سکتا جب تک کہ دل کو سدھارا نہ جائے، اگر قوم کا دل بگڑ جائے تو قوم کی اصلاح نہیں کی جا سکتی، صحیح رخ پر اس کو نہیں ڈالا جا سکتا جب تک کہ قوم کے دل کی اصلاح نہ کی جائے۔ اور جس طرح انسانی جسم کے اندر دل یا گوشت کا یہ لوتھڑا زیادہ سے زیادہ آدھا پاؤ کا ہوتا ہے، جب پورا جسم اور انسان کا تنوتوش من بھر سے بھی زیادہ ہوتا ہے، گویا آدھا پاؤ گوشت من بھر گوشت کو کنٹرول کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے قوم کا دل بھی چند ہزار لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے جو کروڑوں انسانوں کے بگاڑ کا اور خرابی کا ذریعہ بنتا، اور معاشرے کا دل بھی چند ہزار لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن وہ پورے کے پورے معاشرے اور اس کے اداروں کو دیمک کی طرح کھا جانے کا عنوان بنتا ہے۔ دل کی خرابی کو درست کیے بغیر ممکن نہیں ہے کہ معاشرے اور قوم کی درستگی انسانوں کے حصے میں آ سکے۔ قوموں اور معاشروں پر جو لوگ مسلط ہوتے ہیں وہ چند ہزار ہوتے ہیں، وہ سیاہ اور سفید کے مالک ہوتے ہیں، وہ تمام پالیسیاں بناتے ہیں، وہ زندگی کو مسائل سے دوچار کرتے ہیں، وہ حالات کی خرابی میں گرفتار کرتے ہیں، وہ نصاب بناتے ہیں، وہ نظام بناتے ہیں، وہ تعلیم کا حوالے سے لوگوں کو جہالت کی طرف لے جاتے ہیں، وہ اجالوں کا نام دے کر اندھیروں میں بھٹکاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو اگر حرام کھلاتے ہیں تو حلال کمانا ناممکن ہو جاتا ہے، وہ اگر لوگوں کو بے روزگار کر دیتے ہیں، معیشت کی خرابیوں اور دلدل میں دھکیل دیتے ہیں تو لوگوں کو روزگار فراہم کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ اگر بڑی تعداد میں معاشرے کے نوجوانوں کو نفسیاتی مریض بناتے ہیں، مجرم بناتے ہیں، جرم کی طرف ان کی رغبت پیدا کرتے ہیں، چند ہزار لوگ جو حکمران ہوتے ہیں، سیاہ اور سفید کے مالک ہوتے ہیں، پالیسی ساز ہوتے ہیں، اگر ان کو آپ درست نہ کریں تو پورے معاشرے کی اصلاح کا پروگرام کتنے ہی بڑے پیمانے پر لے کر چلیں، جو لے کر چلتے رہنا چاہیے، ممبر و محراب سے بھی، گنبد و مینار سے بھی، تبلیغ اور دعوت سے بھی، وعظ و تلقین سے بھی، لوگوں کو معروف اور اچھی بات بتانے سے یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دل کے بگاڑ کے ہوتے ہوئے حالات کو سدھار کی طرف نہیں دھکیلا جا سکتا۔ اس لیے شباب ملی ہو یا آج کی دنیا بھر کی اسلامی اور جہادی تحریکیں، ان کا منشا یہ ہے کہ حکمرانوں کو راہ راست پر لائے بغیر ان کا قبلہ اور کعبہ درست کیے بغیر، ان کو غلط راہوں سے واپس لوٹائے بغیر، اور جس طرح وہ امریکہ کے باج گزار بنے ہیں، اس کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہیں، اسی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اسی کی مالا جپتے ہیں، اسی کے کہے پر ڈکٹیشن اس سے لیتے اور اپنی پالیسیاں بناتے ہیں، جب تک کہ ایسے حکمرانوں سے نجات نہیں ملے گی، حالات کے بگاڑ کو درست نہیں کیا جا سکے۔ میں پھر اس کو دہراتا ہوں کہ حالات میں تذکیر کرتے رہنے چاہیے، بھلی بات لوگوں تک پہنچانا، اچھی بات کی طرف لوگوں کو رغبت دلانا، یہ کام تو دعوت کا اور تبلیغ کا اور رجوع اللہ کا اور دعوت اللہ کا جاری رہنا چاہیے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر بسنے والے لوگ بڑی تعداد میں مجبور ہوتے ہیں، بے کس ہوتے ہیں، دبے ہوئے پسے ہوئے ہوتے ہیں، مظلوم ابن مظلوم ابن مظلوم ہوتے ہیں، نسل در نسل غریب ابن غریب ابن غریب ہوتے ہیں، محروم ابن محروم ابن محروم ہوتے ہیں، نسل در نسل پسے ہوئے اور دبے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اچھی بات کو سنتے ہیں، آمنا صدقنا کہتے ہیں، اس کو درست اور صحیح سمجھتے ہیں، لیکن اس طرف چلنے کی اپنے اندر سکت اور صلاحیت اور قوت نہیں پاتے، جب تک کہ پورا نظام درست نہ ہو، جب تک کہ معاشرے کا دل درست نہ ہو، جب تک کہ قوموں کے اندر جو بگاڑ دلوں نے پھیلایا ہے اس دل کی اصلاح نہ کی جائے۔ اس لیے آپ کا اور ہمارا کام زندگی کے تمام دائروں میں چل پھر کر اور بلا شبہ تمام مورچوں اور محاذوں میں اپنے آپ کو منظم کر کے آگے بڑھنے کا ہے، لیکن یہ آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ معاشرے کا دل قابو میں نہ آئے اور قوم کا دل صحیح رخ پر اپنے آپ کو نہ لائے۔ میرے دوستو، دنیا بدلی ہوئی، سمٹ گئی ہے، گاؤں کی ایک دیہات کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور اس دنیا کے اندر اصل چیز آج کا میڈیا، اس میڈیا نے لوگوں کو جو دنیا کی تصویر دکھائی ہے، لوگ اسی دنیا کو جانتے ہیں۔ یہ دنیا ڈالروں کی دنیا ہے، کیریئر بنانے کی دنیا ہے، مستقبل سنوارنے کی دنیا ہے، نوجوانوں کو ایک 5-star لائف اور اس طرف بڑھانے کی دنیا ہے، سارا الیکٹرانک میڈیا، سارا پرنٹ میڈیا اسی جانب رواں دواں ہے کہ لوگوں کی آنکھوں کو خیرا کیا جائے، ان کو غلط سمتوں کے اندر چلنے، غلط منزلوں کی طرف بڑھنے، غلط نشانات منزل کو دیکھنے اور ایک مصنوعی زندگی کی طرف بڑھانے کی کوشش کی جائے، اور پروپیگنڈے کے نتیجے میں لوگوں کی رائے کو بدل دیا جائے، مس کر دیا جائے، ان کے سوچنے کے تمام زاویے ان کو سلب کر لیا جائے۔ ابھی جو حال ہی میں امریکہ کے ایک یونیورسٹی میں واقعہ ہوا ہے کہ ایک نوجوان نے درجنوں لوگوں کو قتل کر دیا، 2 مرتبہ اس نے 2 گھنٹے کے وقفے کے ساتھ فائرنگ کر کے بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا۔ دیکھیے دنیا نے کیا بتایا، آپ سارا میڈیا، اس میں ہمارا میڈیا بھی شامل ہے، پہلے کہا گیا کہ ایشین طالب علم تھا، پھر ایک دن کے بعد کہا گیا کہ کوریا کا طالب علم، اس کے بعد خاموشی ہے، کوئی پروپیگنڈا نہیں، کوئی اطلاعات نہیں، کوئی معلومات نہیں۔ اگر وہ کہیں مسلمان ہوتا، اگر اس کا تعلق پاکستان سے ہوتا، ہمارا میڈیا بھی روز اس کو لے کر چل رہا ہوتا کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہیں، مسلمان ایکسٹریمسٹ ہیں، مسلمان ٹیررسٹ ہیں، مسلمان امن عامہ کے دشمن ہیں، مسلمان رٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والے ہیں۔ حالانکہ واقعات یہ ہیں کہ 9 سال کی عمر میں وہ طالب علم امریکہ میں داخل ہوا تھا، 25 سال اب اس کی عمر تھی، 16 سال سے وہ امریکی ہے، وہیں کا شہری ہے، وہیں پر لکھتا پڑھتا ہے، انگریزی کا طالب علم ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سارے نوجوانوں کو ایک مادہ پرستی کی طرف دھکیل دیا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان لڑکیاں چاہتے ہیں، فحاشی اریانی بے حیائی کی کھلی بجنے سے چاہتے ہیں، پیسہ چاہتے ہیں اور اس بنیاد پر زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور نوجوانوں کو عام طور پر امریکہ میں یہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ جن کو نہیں ملتا وہ محرومی کی دلدل میں دھسے، سوالیہ نشان بنے، بیچ چوراہے پر کھڑے بندوقیں ہاتھ میں لیے ہوئے، پھر وہ یہی کچھ کرتے ہیں کہ جو اس امریکی طالب علم نے کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس نے پہلی فائرنگ صبح 10-11 بجے کی ہے، 6-7 طلبہ کو قتل کیا، پھر خود اس نے اس کی رپورٹ بنائی ہے، خود اس نے پریس کو وہ رپورٹ جاری کی ہے، 2-2.5 گھنٹے وہ کیمپس پر موجود رہا، کیمپس کے پریزیڈنٹ نے جس کو وائس چانسلر کہتے ہیں، کوئی نوٹس اس کا نہ لیا، کوئی لیگل ایکشن نہیں ہو سکا، کوئی امن عامہ کی صورتحال نہیں تھی تاکہ 2-2.5 گھنٹے کے بعد دوبارہ اسی طریقے سے اس نے اور ایک درجن لوگوں کو قتل کیا، اور اگر وہ خود اپنے آپ کو گولی نہ مارتا تو کوئی اس کو گرفتار کرنے والا، کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں۔ کیسی انارکی، کیسی لولیسنس ہے، کس طرح قاتلوں کے ہاتھوں معاشرے دے دیے گئے ہیں، لیکن کوئی تبصرہ اس پر نہیں۔ پوری ڈس انفارمیشن ہے، غلط معلومات اور اطلاعات ہیں جو دنیا کو دی جاتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اگر وہ کوئی غلطی سے کوئی مسلمان کے ہاتھ سے کام ہو گیا ہو، پوری دنیا میں اس وقت بڑے پیمانے پر گفتگو ہو رہی ہوتی، ہمارے دانشور بھی کہہ رہے ہوتے کہ جو مولوی ہیں یہ غلط سمتوں میں لوگوں کو لے جا رہے ہیں، یہ جو اسلام کے شہدائی، یہ جو جہادی لوگ ہیں، جہادی گروپس ہیں، یہ غلط ذہن لوگوں کا بنا رہے ہیں۔ اب اس کورین کے بارے میں یا ایشین کے بارے میں جو اصلا امریکی ہے، امریکہ کے بارے میں کوئی گفتگو کرنے والا نہیں، نہ ہمارا میڈیا کرتا ہے نہ کوئی۔ اس لیے میں نے آپ سے یہ بات شروع کی تھی کہ یہ دنیا بدلی ہوئی، یہ ڈس انفارمیشن کی دنیا، یہ نیگیٹو پروپیگنڈے کی دنیا۔ یہ آپ سے کہتے ہیں کہ حفصہ کی لڑکیوں نے ڈنڈے اٹھا لیے، لائبریری کے اوپر، بچوں کی لائبریری پر قبضہ کیا ہوا، یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہی ہیں، یہ ڈنڈا بردار شریعت، کلیشن کوف والی شریعت ہمیں منظور نہیں ہے۔ لیکن کوئی پلٹ کر ان سے نہیں پوچھتا کہ جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ ٹی وی بیچو، کلیشن کوف خریدو، ایم کیو ایم کا نعرہ یہ تھا کہ اپنا ٹی وی سیٹ فروخت کرو، کلیشن کوف خریدو، کوئی ان ایم کیو ایم والوں سے نہیں پوچھتا کہ تم نے ہزاروں پختونوں کو قتل کیا، سندھیوں کو قتل کیا، پنجابیوں کو قتل کیا، اب تم خود کفیل ہو گئے ہو، مہاجروں کا قتل عام کرتے ہو، بوری بند لاش۔ کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ بوری بند لاش کا کلچر تم نے انٹروڈیوس کیا ہے، بھتا خوری کی وبا کلچر کی حیثیت سے تم نے متعارف کرائی ہے، تم اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کا ایلیمنیٹ کر دیتے ہو، جو تم سے اختلاف کرتا ہے اس کی سائز کی بوری اس کو فراہم کر کے لاش کی صورت میں تبدیل کر دیتے ہو۔ کلاشن کو بردارو، انسانوں کے قاتلو، اور اس ملک کے اندر بوری بند لاش کا کلچر دینے والوں، تم یہ کہتے ہو کہ لڑکیوں نے ڈنڈے اٹھا لیے ہیں، ہمیں ڈنڈا بردار شریعت نہیں چاہیے، کس منہ سے یہ بات کہتے ہو؟ پروپیگنڈے کی دنیا، ڈس انفارمیشن کی دنیا ہے، دانشوروں کے حوالے سے ایک جانی پہچانی دنیا ہے۔ اسی دنیا میں آپ کو اپنے وجود کو منوانا ہوگا، اپنے سچ کو پھیلانا ہوگا، اپنے حق کو دور تک پہنچانا ہوگا۔ کہتے ہیں رٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کیا گیا ہے، جنہوں نے اکبر بگٹی کو قتل کیا وہ بتائیں کہ یہ رٹ آف دی گورنمنٹ تھی، جن ملک کے سربراہ نے کھڑے ہو کر کہا ایک چیز آ کر تمہیں ہٹ کرے گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے آئی ہے۔ ملک کا نمبر ون آدمی انارکی کی طرف بلا رہا ہے، دہشت گردی کی طرف بلا رہا ہے، ایکسٹریمزم کی دعوت دے رہا ہے، کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں۔ قبائلی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، جتنے بڑے پیمانے پر قتل عام پاکستان کی فوج نے کیا ہے، یہ رٹ آف دی گورنمنٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، ایک غلط بات کو بار بار ریپیٹ کرنے کے نتیجے میں، پروپیگنڈے کے اندر ڈھال دینے کے نتیجے میں، اسی کو صحیح سمجھا جانے لگتا ہے۔ بھلا بتائیے کہ جو لوگ اسلام آباد کی سافٹ امیج کو ابھارنا چاہتے ہیں، اس سافٹ امیج میں دخل در معقولات ہوتا ہے، ہر طرف مسجدیں بن رہی ہیں، ممبر و محراب تعمیر ہو رہے ہیں، اتنے بڑے پیمانے پر داڑھیاں اور پگڑیاں اور برقعے اور حجاب اور اسکارف اور مسجدیں اور مدرسے آ گئے ہیں کہ اسلام آباد کی جو سافٹ امیج ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اس لیے انہوں نے 41 مسجدوں کی فہرست جاری کی کہ ان کو ڈھا دیا جائے، اس لیے ڈھایا جائے کہ وہ سر عام لب سڑک واقع ہیں، بادشاہ سلامت کی سواری وہاں سے گزرتی ہے، امریکہ کے سفرا وہاں سے گزرتے ہیں، جان خطرے میں ہے، ٹیررزم کا خطرہ ہے، مسجدوں کو ڈھایا جائے۔ 11 مسجدوں کو ڈھانے کا حکم دیا گیا، ڈھانی شروع کر دی گئیں۔ اگر لڑکیاں اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہیں، اگر ہماری بیٹیوں نے ہاتھ میں ڈنڈے اٹھا کر کہا ہے اور اس بات کو منوایا ہے کہ مسجدوں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، غلط طریقے سے ڈھانے کے اس عمل کو ختم کیا جائے، تو آفرین ہے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے۔ جو لوگ اسلام آباد کی سافٹ امیج کے لیے اور حالات کو غلط رخ دینے کے لیے ان راہوں پر لوگوں کو چلانا چاہتے ہیں، آپ کا یہ فرض بنتا ہے، یہ سارے ایشوز آپ کے ہیں، یہ سارا ایجنڈا آپ کا ہے، یہ ساری ترجیحات آپ کو طے کرنی اور آپ ہی کو ان راستوں کے اوپر لوگوں کو لے کر چلنا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا سوالات، ایک سوال آپ کی طرف سے آیا ہوا تھا کہ قاضی حسین احمد صاحب کب ہمیں فائنل راؤنڈ کے لیے اسلام آباد بلائیں گے. دیکھیے جو سیمی فائنل کھیلے گا وہی فائنل میں پہنچے گا, جو کوارٹر فائنل کھیلے گا وہی سیمی فائنل میں پہنچے گا, جو لیگ میچز کھیلے گا وہی کوارٹر فائنل میں پہنچے گا. آپ یہاں بیٹھ کر فائنل کا خواب نہ دیکھیں, سیمی فائنل میں شریک ہوں, کوارٹر فائنل میں شریک ہوں, لیگ میچز میں شریک ہوں, روز جا کر مارے کھائیں, روز آپ کی یہ اطلاعات ملیں کتنے آپ کے گرفتار ہوئے, کتنی پولیس آپ کے گھروں کے اندر کود گئی, کتنے لوگوں کو اٹھا کر لے گئی. اگر یہ داستان نہیں ہے تو آپ فائنل نہیں کھیلیں گے, فائنل وہی کھیلیں گے جنہوں نے اس سے پہلے کے میچز کھیلے ہوں گے. اس لیے شباب ملی اس لیے نہیں بنی ہے کہ باقی ساری دنیا لیگ میچز کھیلتی رہے, روز مار کھاتی رہے, اور آپ کہیں کہ ہمیں فائنل کے لیے کب بلایا جائے گا. ویسے الحمدللہ آپ شریک ہیں جگہ جگہ, لیکن آپ کی شرکت آپ کے تناسب سے ہونی چاہیے, آپ کی شرکت آپ کے قد کاٹ کے مطابق ہونی چاہیے, آپ کی شرکت آپ کے بارے میں جو پرسپشن, جو حسن نظر, جو رائے پائی جاتی ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے, اوروں کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے. جوانوں کی شرکت اور جوانوں کا حوصلہ, جوانوں کی طرح آگے آگے سیلاب کی طرح امڑتا ہوا, طوفان کی طرح, آندھیوں کی طرح بڑھتا ہوا, چلتا ہوا نظر آنا چاہیے. لیکن فائنل کی بات آپ کو خود سمجھ میں آئے گی جب آپ سیمی فائنل میں پہنچیں گے, خود سمجھ میں آئے گی جب آپ کوارٹر فائنل میں پہنچیں گے. پھر آپ سوال نہیں کریں گے, پھر آپ خود سوال کا جواب دیں گے, پھر آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم اس وقت کون سا لیگ میچ کھیل رہے ہیں, کس مرحلے میں ورلڈ کپ کے ہم داخل ہو گئے ہیں, یا اس سے پہلے ہی ایلیمینیٹ ہو کے اپنے اپنے شہروں اور اپنے اپنے کچھاروں کے اندر واپس لوٹ گئے ہیں. اس لیے یہ دنیا, یہ پورا معاشرہ بدلا ہوا ہے. حالات کے اندر جس سدھار کی ضرورت ہے, میں اس بات کو پھر دہراؤں گا جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی کہ دل کی اصلاح کے بغیر معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. معاشرے کے دل کو بگاڑ سے بچانا ہے, قوم کے دل کو, قوموں کی گردنوں پر جو مسلط ہیں, معاشرے پر جنہوں نے شب خون مارا ہے, جو لوگ وردیوں کے اندر ملبوس ریٹ آف دی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, جو آئین کے اوپر چھاپا مارتے ہیں, جو قانون کی بالادستی کو ختم کرتے ہیں, جو لوگوں سے وعدہ کرتے, کروڑوں لوگوں پر ٹی وی اور ریڈیو پر آ کر کہتے ہیں کہ دسمبر میں وردی اتار دوں گا, جو جھوٹوں کے بادشاہ ہیں, ان سے پنجہ آزمائی کیے بغیر, ان کی کلائی کو مروڑے بغیر, ان کی وردیوں کو تار تار کیے بغیر, اور ان کو جس قلعے کے اندر وہ محصور ہیں, آج وہ کہتے ہیں کہ میں 500,000 آدمی جمع کر سکتا ہوں. ہمیں وہ بتائیں کہ جنرل صاحب آپ آخر ہر وقت بلٹ پروف جیکٹ کیوں پہنتے ہیں, کس سے آپ کو خطرہ ہے, آپ ہمیشہ بلٹ پروف گاڑی میں کیوں سفر کرتے ہیں, کس سے آپ کو خطرہ ہے, آپ ہمیشہ بلٹ پروف روسٹرم کے پیچھے سے کیوں تقریر کرتے ہیں. بزدل ابن بزدل ابن بزدل, چور ابن چور ابن چور, ڈاکو ابن ڈاکو ابن ڈاکو. لہذا جو لوگ بزدلی کی تصویر بنے ہوئے ہیں, جو لوگ معاشرے کے اندر شب خون مار کر, لوگوں کے حقوق چھین کر ظلم کی علامت بنے ہوئے ہیں, ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا. ان سے پنجہ آزمائی کرنی ہے, ان کو بالآخر دیوار سے لگانا ہے, بند گلی کا اسیر بنانا ہے, دلدل کے اندر دھکیلنا. ان کا نام پوچھو تو یہ نام بھی اپنا بھول چکے ہوں گے, ایسی کیفیت سے دوچار کرنا ہے. میرے دوستو, ایک بڑا ایجنڈا, ایک بڑی جد و جہد, ایک بڑی کشمکش آپ کی منتظر ہے. پیروں کو غبار آلود کرنا, سر سے کفن باندھ کر نکلنا, جان ہتیلی پر لے کر نکلنا, باواز بلند پکار دینا کہ یہ بند دو عالم سے خفا تیرے لیے ہے. دیکھیے, ہمارا سارا کام اللہ کی رضا کے لیے ہے, اس کی خوشنودی کے لیے ہے. اپنے رب کی رضا کے نتیجے میں اس کی جنتوں کا حصول, اس کی نعمتوں کا حصول, بے پایا نعمتیں, ان سب تک پہنچنا ہمارا مقصد ہے. اور اس پورے معاشرے اور ساری قوم کے اندر اگر چلت پھرت ہے, اگر چاروں طرف کے حالات میں ایک کشمکش اور جد و جہد ہے, تو اسی لیے ہے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کو بندوں کے رب کی طرف دھکیلا جائے. یہ جاگیرداروں کا نظام, یہ زمینداروں کا نظام, یہ ظالموں کا نظام, سرمایہ داروں کا نظام, یہ فوجی آمریت کا نظام, یہ بوٹوں کا نظام, یہ گردنوں پر سوار ہو کر کروڑوں لوگوں کو غریب ابن غریب بنانے کا نظام. میں آپ سے ضمناً ایک بات عرض کروں کہ پورے ملک کے اندر ورلڈ بینک جو اعداد و شمار دیتا ہے, اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹیں شائع ہوتی ہیں, ہمارے جو اکنامک سروے ہر تیسرے مہینے شائع ہوتے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور ہمارے صدر وزیر اعظم ہواؤں میں تقریر کر رہے ہیں۔ صدر وزیر اعظم یہ کہتے نہیں تھکتے کہ ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے اور غریبوں کے حالات بہتر ہو رہے ہیں اور مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ انفلیشن بڑھ رہا ہے، قوت خرید گھٹ رہی ہے، روپے کی قیمت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، کوئی انویسٹمنٹ سرمایہ کاری نہیں آ رہی، اس لیے بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ بلکہ ورلڈ بینک کی تازہ رپورٹ میں تو یہ بات بھی کہی گئی کہ اگر غربت 2-4% کم بھی ہوئی ہو تب بھی اس نے اعداد و شمار دے کر بتایا ہے کہ پاورٹی لائن سے نیچے رہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، وہ امیر امیر تر ہو گیا ہے، غریب غریب تر ہو گیا، محروم ابن محروم ہوتا چلا جا رہا ہے، امیر کی دولت میں ناجائز طریقے سے حرام طریقے سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں یہ جو ہیوز اور ہیو ناٹس کی ڈیوائیڈ ہے ان کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ ایک ایسے ظالمانہ معاشرے، ایک ایسے استحصالی معاشرے، اور یہ یقین رکھیں کہ جب تک عدل کا اور انصاف کا نظام قائم نہیں ہوگا غربت دور نہیں ہو سکتی، بے روزگاری ختم نہیں ہو سکتی، محرومی نہیں ختم ہو سکتی۔ اور عدل و انصاف کا نظام قرآن و سنت کا نظام، آئین و دستور کی فرما روائی، قانون کی بالادستی اور محمود و عیاس کو ایک صف میں کھڑے کرنے کا نظام ہے۔ کوئی امریکی امداد، کوئی ورلڈ بینک کی طرف سے شوکت عزیز، کوئی آئی ایم ایف کا نمائندہ یہ ہمارے حالات کو درست نہیں کر سکتے، یہی بگاڑ کے اصل ذمہ دار ہیں۔ سارے وردی و بے وردی والے جو امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، انہوں نے حالات کو خرابی کے دہانے کے اوپر پہنچایا ہے۔ اس لیے آپ کی جد و جہد کا مرکز عدل و انصاف کا نظام، اللہ کی رضا، اس کی جنتوں کی طرف بڑھنے کا نظام، اور یہ پورا کام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کام کرنا، اور نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اتباع اور پیروی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، انہی کی اتباع اور پیروی، انہی کی سنتوں کو اپنانا، انہی کی شریعت مطہرہ، اسی کا خوگر بننا۔ اور جو جد و جہد اور کشمکش وہ ہمارے درمیان چھوڑ گئے ہیں، اسی جد و جہد کو اپنانا، انہی میں جذبوں کا ابھار ہے، اسی میں ایمان کا اضافہ ہے، اسی کے نتیجے میں اللہ کے ساتھ تعلق کی استواری ہے، اسی کے نتیجے میں دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستگی ہے، اسی کے نتیجے میں بابرکت جد و جہد ہے۔ فوجوں کے مقابلے میں پوری دنیا کے اندر نہتے مسلمان ہیں جو فوجوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا مقابلہ عراق کے اندر اور افغانستان کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ جو عراق کے بارے میں کہتے ہیں کہ شیعہ سنی ڈیوائیڈ پیدا ہو گیا ہے، سیکٹیرینزم پیدا ہو گیا ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اصل جو لڑائی ہے وہاں پر آکوپیشن فورسز کے مقابلے میں ریزسٹنس کی فورسز ہیں۔ البتہ یہ ٹھیک ہے، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مالکی کی جو وہاں پر حکومت ہے اس نے عملاً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے خلاف کام کیا ہے۔ امام حسین کی تعلیم یہ ہے کہ ریزسٹ کیا جائے، مزاحمت کی جائے، آکوپیشن فورسز کو ہرگز تسلیم نہ کیا جائے۔ مالکی کی حکومت نے عراق میں جب ان کو تسلیم کیا ہے تو اگر کچھ شیعہ اس کے اندر مرتے ہیں تو شیعوں کو کوئی نہیں مارتا، ریزسٹنس ہے آکوپیشن فورسز کے مقابلے میں۔ جنہوں نے قبضہ گروپ کو تسلیم کر لیا ہے ان کے خلاف ریزسٹنس ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عراقی پارلیمنٹ پر بھی حملہ ہوا اور سنیوں کو اس میں قتل کیا گیا، وہ سنی کہ جنہوں نے اس اسٹیٹس کو کے اندر، اس بہتی گنگا کے اندر ہاتھ دھونے کی کوشش کی، اور وہ سنی کہ جنہوں نے امریکہ کے قبضے کو تسلیم کیا ان کو بھی قتل۔ اس لیے سیکٹیرین اسٹرائف نہیں ہے، یہ شیعہ سنی ڈیوائیڈ نہیں ہے، بلکہ یہ فی الحقیقت آکوپیشن فورسز کے مقابلے میں ریزسٹنس کی، مزاحمت کی قوتیں ہیں کہ جو کام کر رہی ہیں۔ اور پوری دنیا کے اندر یہی فنومنا ہے کہ امریکہ اور اس کی اتحادیوں کے مقابلے میں ہر جگہ نہتے مسلمان ہیں، بے سر و سامان کے عالم میں ہیں، منظم ہیں، عزائم ان کے بلند ہیں، اپنے رب کی رضا کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اپنے رب سے رجوع کرنے اور لوگوں کو اس طرف چلانے کے لیے قافلوں کو منظم کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، بدلے ہوئے حالات کے اندر اگر ہمارے کشمیری بھائی 7 لاکھ فوج کا، بھارت کی 7 لاکھ فوج کا، بھارت کے 7 لاکھ درندوں کا، اور اپنے ہی وردی پوشوں جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں اگر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. حریت کانفرنس کو بھارت تقسیم نہیں کر سکا, اگر تقسیم کیا ہے تو پرویز مشرف نے کیا ہے, دو دھڑوں میں اس کو بانٹا ہے, اس لیے کہ اسی میں وہ امریکہ اور بھارت کی خوشنودی سمجھتے ہیں. لیکن آفرین ہے اس دھان پان سے آدمی کو, اس نحیف وزار انسان کو جو شیروانی میں ملبوس, گیلانی کا نام جس کا کہا جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ اگر شیروانی اس کی اتار دی جائے تو تصویر نظر آئے گی یا آواز سنائی دے گی, لیکن وہ نحیف وزار انسان تحمل کا کوہ گراں بنا ہوا ہے, عزم کی ایک سخت چٹان ثابت ہوا ہے, لوہے کا ایک چنا بن کر ابھرا ہے. جس نے اس کو چبایا ہے اس نے اپنے دانت توڑے ہیں, لوہے کے چنے کا کچھ بھی نہ بگڑا ہے. اس کے عزم سمیم کے سامنے اے ایف پی نے یہ رپورٹ دی کہ جب وہ آپریشن کرا کر کشمیر میں داخل ہوا ہے, اے ایف پی کی رپورٹ تھی کہ 35,000 آدمیوں نے اس کا استقبال کیا. اگر وہ 35,000 کہہ رہے ہیں تو لاکھوں کو 35,000 کہا جاتا ہے. میرے دوستوں, آپ کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں, آپ مسلسل منزل کی طرف چل رہے ہیں, نشانات منزل کو دیکھ رہے ہیں اور منزل بھی آپ کی طرف چل پڑی ہے. آپ ایک قدم منزل کی طرف چلتے ہیں, منزل 10 قدم آپ کی طرف چلتی ہے, اور اس کے نتیجے میں, اس ملاپ کے نتیجے میں, اگر فلسطینی, اگر کشمیری اور شیشانی, اگر افغانی اور عراقی جن راہوں کے اوپر چل رہے ہیں ان سے یکجہتی کا اظہار کیا جائے, ان کے ایجنڈے کی تائید کی جائے, ان کے جذبوں کو لے کر اپنے جذبوں کو مہمیز دی جائے, یہ وہ پروگرام ہے اور یہ وہ کام ہے کہ جو آپ کے کرنے کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ پہلے سے بھی اس کام کو کر رہے ہیں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی دعا بھی کرتا ہوں کہ وہ آپ کے قدموں میں جماؤ پیدا کرے, آپ کے اندر بصیرت اور بصارت پیدا کرے, آپ کو نظم و لین کے ساتھ شغف اور مقصد سے ہم آہنگی پیدا کرے, اور سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
Visit tazkir.org.